اگر ان کو زیادہ دشمن کو اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دکھا دیتے تو تم کمزور پڑ جاتے اور تمہارے حوصلے چھوٹے ہو جاتے. یہ بھی مدد فرمائی تمہاری, یعنی بعض ایسی مددوں کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں جدھر کوئی دھیان پہ نہیں جاتا کہ یہ بھی مدد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی شکلیں صورتیں بالکل عجیب و غریب ہوتی ہیں, آدمی محسوس نہیں کر سکتا. فرمایا کہ تمہاری نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا ہم نے, حالانکہ وہ لوگ زیادہ تھے, صحابہ بھی بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے. اللہ فرما رہے کہ اگر وہ زیادہ نظر آتے تم کو جبکہ تھے بھی وہ زیادہ, تو پھر تمہارے حوصلے جو ہے وہ چھوٹے ہو جاتے تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی. تو یہ بھی ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوئی. اس میں اللہ نے ایک بات یہ فرمائی کہ مدد کی شکلیں جو ہیں وہ بعض مرتبہ اتنی باریک اور ہلکی ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو بہت باریک سمجھتا ہے, لیکن وہی سبب بن جاتی ہے پورے کام کو صحیح طور پر انجام پانے میں. ایک بات یہ بیان فرمائی کہ تم کوئی بھی کام کرو اس میں اگر اللہ کا ذکر ہوگا تو تمہاری اس میں مدد رہے گی, چاہے تمہیں دشمن سے لڑنا پڑے اس میں بھی تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو, چاہے تم کاروبار اور تجارت کرو اس میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو, چاہے تم حج میں رہو اس میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, چاہے تم روزہ رکھو اس میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کے ذکر سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. فرمایا کہ اگر جنگ میں بھی ہوں تب بھی اللہ کے ذکر سے تم کامیاب ہوں گے, اسباب سے نہیں ہوں گے, آمریشن سے نہیں ہوں گے کامیاب, ذکر سے کامیاب ہوں گے.
اور مدد کرتے ہیں
یہی ایمان والے ایمان والوں کو صرف دو حصوں میں اللہ نے بانٹا ہے سورہ انفال کے شروع میں اور پورے سورہ توبہ میں. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے پھیلانے کے واسطے وقت بھی لگائیں مال بھی لگائیں اللہ کے راستے میں نکلے اپنے وطن کو چھوڑیں وطن سے بے وطن ہوں سفر کریں اور پھر کچھ لوگ ان کو ٹھکانا دیں ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں. ہجرت اور نصرت یہ دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں مسلمان کی. فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں اور یہی سچے ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ کا حمل مؤمنون حقا یہی سچے ایمان والے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے سارے مسلمانوں کو اس سلسلے میں فکر کرنا. جو لوگ نہ ساتھ دیتے ہیں نہ سفر کرتے ہیں نہ ہجرت کرتے ہیں تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہوتی. وہ خامخواہ ہے معاملہ. مسجدوں کو آباد کرنے مسجدوں کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ نے ترغیب دی ہے سورہ سورہ توبہ میں. اور یہ فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ صفات والے ایمان والے ہوتے ہیں. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی. یہ ہدایت کی بات ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ مسجد عبادت کے لیے بنتی ہے. مسجد بنانے سے عبادت کرنے سے دنیاوی طور پر فوراً کوئی فائدہ انسان کے سامنے نہیں آتا. یہ صرف اللہ پر ایمان کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے. کیا ملے گا اور مسجد کا کنسٹرکشن کرا دیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی ریٹرن میں چیک ملنے والا ہے؟ نماز پڑھیں گے لوگ تو کیا ملنے والا ہے فوری طور پر؟ کوئی ریٹرن میں چیک ملنے والا ہے؟ پیسے ملنے والے؟ یہ تو صرف بیس کرتا ہے اس پر کہ آدمی کا اللہ پر ایمان ہے, سمجھتا ہے کہ اللہ کی بندگی اس دنیا میں ہونی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسجد وغیرہ کے بنانے میں کبھی بھی حکومتوں کی طرف نظر نہیں کرتے کہ گورنمنٹ آئے وہ ہمارا تعاون کر دے وہ ہماری مسجد بناتے. جی نہیں, مسجد بنانے کے واسطے ایمان والے خود ہی بچے رہے ہیں, وہ خود ہی فکر کر لیتے ہیں. اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے. بے شمار مساجد بن رہی ہیں خدشے آ رہے ہیں لیکن مسلمان تھوڑا تھوڑا جتنے اللہ پاک ان کو توفیق دیتا ہے ہمت کرتے ہیں بنا لیتے ہیں. اس مسجد کے تعاون کا بھی سلسلہ آپ کے سامنے چلا ہوا ہے. باضابطہ مسجد بنتی ہے ایک مرتبہ ہے لیکن بہرحال خرچہ بہت آتا ہے. ابھی یہ ماڈرن گرو کی جو مسجد بنی ہے اس میں یہ 500 آدمیوں کی اس میں جو ہے کیپیسٹی ہے, 500 مسلم پڑھ سکتے ہیں اور 5 ملین سے زیادہ اس میں پیسہ لگا ہے اور 5 سال کا ٹائم لگا ہے. اور یہ جو آپ کی جامع مسجد بن رہی ہے اس میں کتنے مسلموں کی جگہ بنا رہے ہوں گے آپ لوگ گیس کرو. آپ لوگ اس میں 2000 مسلموں کی جگہ ہے, 1500 اوپر کے حصے میں بنا رہے ہیں مسلموں کے لیے اور 500 نیچے کے حصے میں بنا رہے ہیں. اور پارکنگ لاٹ بھی ادھر بنے گا اور اوپر بھی ایک پارکنگ لاٹ بنے گا. پھر فنرل ہوم ہے, آفیسز ہیں, دوسری سہولتیں ہیں, وضو خانے ہیں, یہ وہ اس سے الگ ہیں. 2000 مسلموں کی جگہ ہے. اس کے حساب سے اتنے پیسے چاہیے آپ بولیں گے اتنے تو ہم دیں گے. ہم مسجد والے آپ سے اتنے مانگ بھی نہیں رہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے ضروری خرچہ کریں گے. ایک ہے کہ بھائی 1-2 ملین میں کام ہو جا سکتا ہے, آپ نے لگا دیے 3-4 ملین ڈیکوریشن میں اس میں اس میں فیسلٹیز میں الگ. اس کی کیا ضرورت ہے کہ قوم کا پیسہ غیر ضروری ادھر ادھر لگا دیا جائے. بہت احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے قوم کے پیسے کو. ان لوگوں کا تخمینہ یہی ہے کہ اگر ہم کو 2.5 ملین مل جائیں گے تو ہم شروع کر دیں گے کام, اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر دیں گے. اگر ایک ساتھ نہیں کر سکے کمیٹی ابھی فی الحال 2-2.5 ملین کا کام کر دیں گے, پھر اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر 2-2.5 ملین کا کام ہو جائے گا. اس طریقے سے 10-12 ملین تو کم از کم 2000 آدمیوں کی کیپیسٹی کے واسطے امریکہ میں چاہیے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہر ایک کی پارکنگ دینی ہوتی ہے, ہر ایک کی فیسلٹیز دینی ہوتی ہے. بہرحال اس سورہ توبہ میں ایک بات کی ترغیب یہ بھی دی گئی. اسی لیے آپ اس مسئلے کو اپنے دھیان میں لیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ بھائی اللہ نے ایمان والے کی خصوصیت یہ بتائی کہ اس کو مسجد بنانے سے دلچسپی ہوگی, بنانی چاہیے. پھر وہی مضمون شروع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے محنت کرنے کا اور اسلام کو پھیلانے کا. اور جیسے مضمون قرآن پاک میں بیان کیا جاتا ہے ویسے بعض مرتبہ پوری ترجمانی نہیں کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترجمہ بات کی ترجمانی میں یہ ہوتی ہے کہ اسلام پھیلانے کے واسطے تم کو اپنی جان اور مال ختم کر دینا پڑے تو بھی تم فکر نہیں کرنا، وہ مضمون ہوتا ہے زیادہ. لیکن تھوڑا سا اس کو نرم کر کے سناتے ہیں کہ بھائی جتنے تمہارے بس میں ہیں اتنا تو ایمان پھیلانے کے لیے اور اسلام پھیلانے کے لیے جدوجہد میں رہو. سناتے ہیں آپ تعالیٰ شامعہ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہوں یا تمہارے بھائی ہوں یا تمہارے دوست ہوں یا تمہارے کمیونٹی والے ہوں، کوئی ہوں، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اور ایمان کو اور ایمانی زندگی کو پسند نہیں کرتے تو تم کو ان کے ساتھ میں دوستی رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. لوگ اس کو لیتے نہیں اس بات کو، ایمان اور ایمانی زندگی جو پسند کرتا ہے اس سے آپ کی جمے گی، آپ کو بھی یہی پسند کرنا پڑے گا اور آپ کا دوست بھی وہی ہے جو اس کو پسند کرتا ہوں. اور جو اس کو پسند نہیں کرتا، ایمان کو اور ایمانی زندگی کو نہیں پسند کرتا، تو آپ کو جائز ہی نہیں ہے کہ اس سے دوستی رکھیں، حتیٰ کہ اگر وہ تمہارے ماں باپ ہیں تب بھی جائز نہیں ہے. یہ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں، اور دوست ہیں تب بھی جائز نہیں ہے، بھائی بہن ہیں تب بھی جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور اس سے زیادہ سخت مضمون بیان فرما دیا اللہ نے کہ آپ یہ تک اعلان فرما دیجئے کہ اگر تمہارے والدین اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر اور تمہارا پورا خاندان اور فیملی اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جس کے اندر کمی آ جاتی ہے ہمیشہ خدشہ رہتا ہے اور تمہارے وہ مکان جو تم نے اپنی پسند سے بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کو پھیلانے سے، اللہ سے تین چیزیں بیان فرمائیں، اگر یہ چیزیں آٹھ چیزیں تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کو پھیلانے سے، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نصیح جو ہے یہ کفر کا کام ہے. نصیح کیا ہوتا ہے؟ نصیح ہوتا یہ ہے کہ ٹائم کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے کر لینا، مہینوں کو، دنوں کو، یہ جو ایک گھنٹہ آگے پیچھے کر لیتے وہ تو خیر مراد نہیں ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ عربوں میں خاص رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ شوال میں، ذیقعدہ میں، ذیلحج میں، یہ محترم مہینے ہونے کی وجہ سے اس میں جنگ نہیں کی جاتی تھی. تو ان لوگوں کو جب لڑائی کرنی ہوتی آپس میں تو شوال کو شعبان بنا دیا، ذیلحجہ کو کچھ اور مہینہ بنا دیا، ایسا کرتے تھے یہ لوگ. اس کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ جو اصل ٹائم تھا وہ پورا ڈسٹرب ہو گیا تھا، مہینے پورے ڈسٹرب ہو گئے تھے. فرمایا کہ اس طرح اجازت نہیں ہے کسی کو، جو چاند نکلنے کا حساب ہے وہ رکھنا ضروری ہوتا ہے مسلمانوں پر، اور جو مہینہ ہے اس مہینے کو فائنڈ آؤٹ کرنا اس کو باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے سارے مسلمانوں پر چاند کا حساب محفوظ رکھنا فرض ہے، اگر مسلمان اس کو محفوظ نہیں رکھے تو سارے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب خالی رمضان کو چاند دیکھنا ہے، شاید خالی حج کو، اگر صرف رمضان کو دیکھیں گے آپ اور دوسرے دنوں میں چاند ڈسٹرب رہا تو رمضان پہ تو ڈسٹرب ہوگا آٹومیٹک، پھر ذیلحجہ پہ ڈسٹرب ہوگا آٹومیٹک. اس لیے پورے مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ 12 مہینوں کا قمری جو حساب ہے، چاند کا جو حساب ہے، وہ رکھنا ضروری ہے. اگر اس کو آگے پیچھے کیا گیا تو یہ کفر ہے. یہ فرمان نمبر نصیح زیادتن فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کو، یعنی کافروں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کیا جاتا ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اسی وجہ سے علماء کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ چاند دیکھ کر مہینہ شروع کیا جائے اور چاند دیکھ کر مہینہ ختم ہو. ویسے ہی حساب کر لینا کہ پیدا ہو گیا تھا 45 دن سے پہلے، 30 دن سے پہلے، لہٰذا یہ ہو گیا، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے. اسلام کی بیس ان چیزوں پہ نہیں ہے. اسلام کی اصولی صورت یہ ہوتی ہے کہ دیہاتی سے دیہاتی اور بڑے سے بڑا جو اسٹرانومی والا ہوتا ہے اور نجومی ہوتا ہے، علم حیات کا ماہر ہوتا ہے، وہ دونوں کے لیے اسلام پر عمل آسان ہو گیا. اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہوا ہے قمری مہینے کا کہ وہ قمری مہینے کی وجہ سے وہ چونکہ سال میں تھوڑے دن پیچھے آگے ہوتے ہی رہتے ہیں، کم ہوتا ہے وہ شمسی مہینے کے حساب سے، اس لیے موسم ہر جگہ کا بدلتا رہتا ہے. کبھی سردی میں آئیں گے روزے تو کبھی گرما میں آئیں گے. کیوں اس واسطے کہ اگر ایک جگہ کے لوگوں کو ہمیشہ سردی کے روزے ہوں تو جو جو لوگ پوری دنیا کے اندر گرما والے علاقے میں ان دنوں میں رہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کو بھی تو سردی میں ہونا. جس زمانے میں آپ کو یہاں پر 16-17 گھنٹوں کا روزہ رکھے ہیں اس زمانے میں آسٹریلیا والے 9-10 گھنٹوں کا رکھیں گے تو کچھ بات بنے گی کیا؟ کیونکہ جس زمانے میں وہ 16-17 گھنٹوں کا رکھتے ہیں آپ کو 9-10 گھنٹوں کا روزہ مل جاتا ہے. اگر خالی آپ کی سائڈ دیں گے تو سارے آسٹریلیا والے بولیں گے اللہ میاں جو ہے نا وہ ایک طرف ہے, کیا بولتے اس کو ساتھ دیتے ہیں, فیور دے رہے ہیں فلاں والوں کو فیور. بھائی اللہ تعالیٰ کی کسی سے فیور نہیں ہو, پوری دنیا کا اصول ہے. تو ایسے قمری مہینے کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ نمازوں کے اوقات ہیں, ایسے روزوں کے اوقات ہیں, ایسے حج ہے, حج کے دن ہیں, حج کے مواسم ہیں, یہ سب جو ہے وہ ساری دنیا والوں کے لیے ترم ہوتے رہیں, باری باری سے بدلتے رہیں. اسی لیے فرمایا کہ اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چاند کے دنوں مہینوں میں دنوں میں مہینہ جو اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں اس میں آگے پیچھے کریں, اس کی اجازت نہیں. پھر فرمایا کہ جو لوگ نمبر کیا ہے, ہاں بھائی پہلے دیکھ لے کے دیکھ لو بھائی, اگر کسی کو یاد ہو تو چلے جاؤ, نہ نمبر تم بھی کر لو, دوسروں کو تکلیف نہ ہو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک بات یہ بیان کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان والو جب تم سے اللہ کے لیے دین کی محنت کے لیے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو ضرور سفر کیا کرو اور بوجھل مت ہوا کرو اس سے. جب تم سے کہا جاتا ہے کہ سفر کرو تو تم زمین کی طرف چپک جاتے ہو, ایسا ہوتا ہے تم جیسے وزنی ہو گئے ہو, اس طاقت کو مل رہا ہو جیسے ویٹ بہت بڑھ گیا ہے اٹھا نہیں جا رہا. 8104597 بھائی برائے مہربانی جس کی بھی گاڑی ہو, کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے, ضرورت نہیں ہوگی کھڑے کر دیا ہوگا آپ نے چلے جائیں, یہ نہ سمجھیں کہ اتنوں کے سامنے کھڑے ہونے سے میری شرمندگی ہوگی, کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, صرف شرمندگی کی بات یہی ہے کہ اتنی دیر تک آپ نے اس کو ٹھہرا دیا. ذرا برا مہربانی جا کے اپنی گاڑی ہٹا لیں وہاں. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت عذاب دے گا. یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ جب اجتماعیت میں جیسے مسجد ہے جماعت کا وقت ہو رہا, ایسے وقت میں کوئی بات ہو جائے نا تو لوگ خاموشی سے سنجیدگی سے بغیر گڑبڑ کیے کہ اس کو نوٹس لینا, یہ آداب میں سے ہے مسجد کے. آج ہی ماشاء اللہ کسی یعنی جب ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک اور سارا مسلح بھی خراب ہو گیا تو ساتھیوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ بغیر کسی کراہیت محسوس کی کہ اس کو صاف بھی کیا اور بہت اچھا ٹریٹ کر لیا, اس کو بھی برا بھلا نہیں کہا, کوئی شور نہیں ہوا, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. یاد رکھو یہ اصول ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. کچھ پتا نہیں اللہ پاک کو یہی عذاب پسند آ جائے اور مغفرت فرما دے, جن لوگوں نے اس میں ہاتھ بٹایا اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, کیونکہ مسلح بھی خراب ہو گیا تھا, وہ بےچارا بھی ڈسٹرب ہو گیا تھا, پریشان ہو گئی تھی. اب ایسے وقت میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سارے مسلم چیچی 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 کر کے گڑبڑ کریں پوری میں, ایک یہ کہ سب خاموش چلے ہیں, دو چار ساتھی متوجہ ہوئے اور انہوں نے معاملے کو ٹیک کیئر کر لیا, صفائی کر لی. یہی طریقہ ہوتا ہے تو جب کبھی کوئی بات ہو جیسے اب گاڑی کا اعلان کرنے کا مسئلہ آ گیا یا ایسی کوئی بات ہو گئی, سارے مسلموں کو ایسے موقع پر یہ چاہیے ہوتا ہے کہ خاموش رہیں اور سکون سے بات کو سنیں. ضرورت ہے ہمدردی کی, مدد کرنے کی, تعاون کر دینے کی تو تعاون کر دیں اور وقار کو مسجد کے ادب کو محفوظ رکھیں. یہ ایمانداروں کی خاص صفت بیان فرمائی گئی. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ ایسے خاموش رہتے تھے کہ گویا کے یعنی ان کے سروں پر پرندے بیٹھے تھے, تو یہ بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ. فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ کے لیے سفر نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا, اور یہ سلسلہ اگر تمہارا مستقل رہا کہ تم مان کے ہی نہیں دیے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا اور تم کو ختم کر دے گا. یہ ایک ذمہ داری ہے میرے دوستوں کہ دین پھیلانے کے لیے ہم کو حصہ لیتے رہنا ہی پڑے گا, اس کے لیے چارہ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا پڑے گا آپ کو. اور اللہ تعالیٰ نے دین پھیلانے کی جو شکلیں اس زمانے میں پیدا فرمائی ہیں اس میں سفر کرنے کا اور بے طلب والے لوگوں تک یعنی جن کے اندر دین بالکل نہیں ہے ان تک پہنچنے کا جو صورت پیدا فرمائی اللہ نے وہ دعوت و تبلیغ کے نام سے ہے, یہ بہت ہی ماشاءاللہ اسموتھ اور سمپل اور سادہ اور بہت ہی یعنی سب کے لیے ایزی, سب کر سکتے ہیں, اس ٹائپ کا انداز ہے. یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے, چند بنیادی باتوں کو یاد دلاتے پھرنا ہے مسلمانوں کو اور خود بھی محنت کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر, تو اس سے جو ہے ایک ماحول بنتا ہے بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں اس کا فائدہ دیکھا جا رہا ہے, تو اس کی طرف خاص طور پر اس زمانے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بقیہ دین پھیلانے کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں جائز حدود میں، ان سب میں بھی انسان کو، مسلمان کو حصہ لینے پڑتا ہے. فرمایا کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے دین کے معاملات میں تو اللہ نے تو اپنے بندے کی مدد کی ہے. جس وقت میں کہ آپ غار میں تھے اور آپ دونوں کے دوسرے کو فرما رہے تھے اپنے صاحب سے کہ تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرما لیا اور ایسے لشکر سے مدد فرمائی کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کیا اور اللہ کی بات کو اونچا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی عزت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اگر تم ہلکے پھلکے ہو، یعنی تمہارے پاس اسباب ہیں، سامان ہے، صحت ہے، فرصت ہے، جب بھی تم اللہ کے لیے نکلا کرو. اور اگر تم بوجھل ہو، طبیعت اچھی نہیں ہے، حالات مناسب نہیں ہے، تب بھی تم اللہ کے لیے نکلا کرو، اور مال سے بھی اور جان سے بھی دونوں سے محنت کیا کرو اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے. ایک جگہ پر اللہ نے یہ بیان فرمایا جس آدمی میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرچے کو قبول فرماتے ہیں، اور جس آدمی میں اخلاص نہیں ہوتا اس کے خرچ کو چاہے وہ خوشی سے کرے چاہے لوگوں کی دیکھا دیکھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرچ کو قبول نہیں فرماتے. جب بھی اللہ کے لیے خرچ کیا جائے تو اخلاص چاہیے ہوتا ہے. پھر ایک بات یہ فرمائی کہ بعض مرتبہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نیت باندھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم یہ کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، چاہے سفر کا معاملہ ہو یا یہ کہ مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو. اگر میرا میں ذرا سا یہ کام کر لوں، اگر ذرا یہ کام کر گیا تو مسجد میں اتنے لگا دوں گا، ادارے میں اتنے لگا دوں گا، سلا لگا دوں گا، چار مہینے لگا دوں گا، یا اس قسم کا. فرمایا جب تم یہ نیت کیا کرو اور تمہارا وہ کام ہو جایا کرے تو ضرور اس کام کو کر دیا کرو، کیونکہ اگر بعد میں تم بچھڑ گئے اس بات سے تو تمہارے مال میں بھی برکت ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ساتھ یہ واقعہ ایک واقعہ ذکر فرمایا اللہ نے، ان کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ اللہ نے نفاق کو اس پر تھوپ دیا تھا اس کے بعد، پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. اور بعد میں پھر صدیق اکبر کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں وہ اپنا مال لے کر آیا کہ لے لو، انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا اور حضور نے نہیں لیا تو ہم بھی نہیں لیتے، بس وہ ایسے ہی لے گیا. فرمایا کہ نیت جو ہے اس کی صاف رکھو، اگر تم نے کوئی آدمی کیا، حوصلہ کیا اور واقعتا کوئی مجبوری پیش نہیں آئی ہے تو تم اپنے اس عزم اور حوصلے کے اندر پیچھے مت ہٹنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے اس نیت کو، اس نظر کو اور اس عہد کو جو تم نے اپنے دل میں اللہ سے کیا ہوا ہے اس کو ضرور بھی پورا کیا کرو. منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کی خصوصیت ہوتی ہے کہ برائیوں کی اشاعت کرنا اور بھلائیوں سے روکنا اور خرچ نہیں کرنا اور اللہ کو یاد نہیں کرنا اور اللہ کو بلا دینا. ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. اور ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھلائیوں کی اشاعت کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی و اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک رحم فرمائے گا، اور ان سے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی بھی ہوں گی، اس میں پھر ان کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا اور عالی شان مکانات اس میں ہوں گے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کو سنا دی جائے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پھر منافقین کے حالات اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، دسویں پارے کے آخر میں بھی اور گیارہویں پارے کے شروع میں بھی، گیارہویں پارے کے آگے تک آج آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے. فرمایا کہ جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھ کے دین میں حصہ لینے والے تھے اور اسلام قبول کرنے والے تھے، چاہے وہ مہاجر ہوں صحابہ میں چاہے وہ انصار ہوں، ان کا مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں سب سے بڑا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آگے بعد میں آنے والے مسلمانوں میں جو بھی مہاجرین اور انصار کی موافقت کرے گا اخلاص کے ساتھ، یعنی انہی جیسا عمل اختیار کرے گا، والذین تبعوہم بالاحسان، ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ، یعنی عمدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی ایسے خوش ہوگا جیسے ان سے پہلے ان سے خوش ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی. بعض مرتبہ منافقین نے یہ کیا تھا کہ جو مسجد قبا بنی تھی سب سے پہلے، اس کے توڑ میں ایک مسجد انہوں نے اور بنائی تھی، اس کا نام مسجد تقویٰ رکھا ہوا تھا انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں وحی نازل فرمائی اور اس کا نام مسجد ضرار بنا دیا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہاں بیٹھ کے وہ لوگ میٹنگیں کیا کرتے تھے منافقین، اور مسلمانوں کو یہ کیسا شورش پیدا کرنا، کیسے فتنہ پیدا کرنا، کیسے بدگمانیاں پھیلانا اور کیسے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا، اس کی پلاننگ ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، نام تو مسجد کے طور پر بنایا تھا لیکن کام اس میں اسلام کے خلاف ہو رہا تھا. فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس میں ہرگز نہ جائیں. لمسجد المسجد علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. جو تقوی کی بنیاد پر مسجد بنائی گئی تھی جس کا نام مسجد قباء ہے، اس میں قیام آپ فرمائیں. اس میں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت چاہتے ہیں اور جو پاک پاک رہنے کو بہت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں اور ان سے محبت فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری قباء والوں، جب تک مسجد نبوی بھی بن گئی تھی مگر پہلے مسجد قباء بنی تھی، جب آپ سب سے پہلے تشریف لے کے گئے تھے وہاں، تو آپ مسجد میں گئے وہاں اور فرمایا کہ بھائی تمہارے بارے میں اللہ نے تعریف فرمائی ہے، تم کیا کام کرتے ہو؟ فرمایا کہ فی رجال یشبون ان یتطہروا. اس کے جو مصلی ہیں وہ ایسے ہیں کہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت محبت فرماتا ہے. جو قرآن پاک میں آ گیا، فرمایا تمہارے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ استنجا میں پہلے بھیلے اور پتھر استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں خوب صفائی کے لیے. فرمایا کہ یہ وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی. عرب میں پانی بہت کم تھا، استنجا وغیرہ کے لیے زیادہ تر بھیلے ہی استعمال کیے جاتے تھے، پتھر استعمال کیے جاتے تھے، اور پینے کے لیے پانی، غسل کرنے کے لیے کبھی موقع ہو گیا تو پانی استعمال ہوتا تھا. لیکن جب اسلام نے نظافت کا، صفائی کا حکم دیا تو صحابہ کرام بہت ہی پاکی کا اہتمام کرنے لگے. اس میں استنجا وغیرہ کے لیے وہ پہلے ڈیلے وغیرہ کو استعمال کرتے تھے، پتھر وغیرہ کو، پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے تاکہ خوب سے خوب صفائی ہو. تو اللہ نے اسی تعریف فرمائی. اسی لیے ہم کو بھی یہی چاہیے کہ پہلے ٹشو وغیرہ استعمال کریں، پھر پانی بھی استعمال کریں تاکہ خوب صفائی ہو جائے. اور جو لوگ پانی ہی استعمال نہیں کرتے، صرف ٹشو استعمال کرتے ہیں، اس میں صفائی نہیں ہوتی، گندگی پوری طرح دور نہیں ہوتی. ہر ایک کو اس کا تجربہ ہو سکتا ہے کہ پیپر سے صاف کرنے سے کتنا صاف ہوتا ہے، جیسا پانی سے صفائی ہوتی ہے ویسا تو نہیں ہوتی. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک ہی کو استعمال کرنا بندہ چاہتا ہے تو پانی کو ترجیح ہوگی کہ پانی سے صفائی اچھی ہو جاتی ہے، صرف ٹشو پیپر وغیرہ سے پوری طرح صفائی حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ڈیل ہو جاتی ہے، بس ٹھیک ہے تمہاری جان، تمہارے مال ہمارے حوالے، اپنی جان و مال سے اٹھ جانا، ہاتھ اٹھا لینا اپنا. اور فرمایا کہ اس کے بدلے میں جو چیز تم کو ملنے والی ہے وہ جنت ہے، جنت میں دوں گا، جان و مال تم مجھے دے دو. اب جہاں میں جب جس طرح سے اس کو لگانے کو کہوں اس طرح تم کو لگانا پڑے. فرمایا یہ اللہ سے وعدہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے اس ایگریمنٹ کو اور اس دین کو جو آدمی پورا کر دے گا اس کو اپنے اس کاروبار سے خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ اس میں کبھی گھاٹا نہیں کھائے گا، اس میں کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ بہت معمولی سا سودا، سستا سودا ہے یہ کہ تھوڑی سی دن کی جان و مال کو لے کر اللہ پاک جنت دے دیں ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ بہت سستا سودا ہے. اب یہ ہے کہ ایک آدمی عام حالت میں، نارمل حالت میں، جیسے میں اور آپ مسجد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے سر، ہم نے اپنی جان و مال کے بارے میں یہ طے کیا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، ہم اپنی ذاتی کوئی تصرف اس میں نہیں کریں گے. اب کرنا کیا فوری طور پر؟ اور میں فوری طور پر یہ کرنا کہ تم توبہ کرو کہ کوئی گناہ نہیں کرو گے، جان سے نہ مارو، یہ مطلب ہے جان و مال دے دینے کا ابتدائی، کہ توبہ کرو کہ ٹھیک ہے میں اپنی جان میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کروں گا، جو کھانے کو کہیں گے وہی کھاؤں گا، جو پہننے کو کہیں گے وہی پہنوں گا، جس کو نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھاؤں گا، جو نہیں پہننا ہے وہ نہیں پہنوں گا، جو بولنے کو فرمائیں گے وہی بولوں گا، جو دیکھنے کو فرمائیں گے وہی دیکھوں گا، جو سننے کی اجازت ہوگی وہی سنوں گا، جو کرنے کی اجازت ہوگی وہی کام کروں گا، جس کی اجازت نہیں ہوگی وہ نہیں کروں گا. پھر فرمایا اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اللہ کی بندگی کرنے کا، عبادت کرو. عبادت کے اندر نمازیں بھی آ گئی، عبادت میں روزے بھی آ گئے، عبادت میں تراویح بھی آ گئی، قرآن پاک کی تلاوت بھی آ گئی، ذکر وغیرہ بھی آ گیا، درود شریف اور استغفار کی کثرت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو. اللہ تعالیٰ کے سارے کام جو ہیں وہ مصلحت والے ہوتے ہیں. ایون بعض ایسے ہوں جس میں ہمیں ذاتی طور پر نقصان ہوا، تکلیف پہنچی، تو ظاہر سے مجموعی سارے عالم کے نظام کے تحت میں اس میں فائدہ ضرور ہوتا ہے.
اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک ہر حالت میں حملے کے مستحق ہیں, چاہے کسی طرح کے احوال مسلمانوں پر آ رہے ہوں. اور فرمایا کہ السائحون, اللہ کے لیے پھرنے کا کام کرو, سیاحت کرو. سیاحت تمہارا تفریح والی پکنک والی سیاحت نہیں ہے. یہاں پہ سائحون کا ترجمہ مفسرین دو چیزوں سے کرتے ہیں. ایک السائحون کا ترجمہ کرتے ہیں السائحون سے, روزہ رکھنے سے بھی کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا اس سے مراد ہے. اور ایک السائحون کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے سفر کرنا. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ, میری امت کی سیاحت وہ اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے اور سفر کرنا ہے. اور رکوع کرو اور سجدہ کرو اور امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور کی حفاظت کرو. حضور کہتے ہیں اللہ کے محارم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں جو حد مقرر فرمائی ہے اس کی پوری پوری رعایت رکھا کرو. جب تم جان و مال سے اللہ کے حوالے ہو گئے تو جان و مال میں اللہ کے حکم کی پوری رعایت کرنا, یہ بیسک اور بنیادی اور ابتدائی چیز ہوتی ہے. بس وقت ہو گیا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ملكنا حكم عقلنا بحكمتنا. اللهم استغفر لك ما جئت اے مولا, ایمان لانے کے باوجود جو ذمہ داریاں ہم کرتے ہیں ہم سے نہیں ادا ہو سکی, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم اس سے استغفار کرتے ہیں. یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دیجیے اور پوری امت مسلمہ کی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ان کے اسلام کی ذمہ داری کو سمجھ نصیب فرما دیجیے, اس کی فہم عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی مبارک دین کی خدمت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے, اسلام کے پھیلانے کا جذبہ پیدا فرما دیجیے, اسلام کی خدمت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. یا اللہ اسلام کے لیے وقت اور مال اور جان سب کچھ چلانے کا جذبہ پیدا فرمائیے اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کا اور اسلام کا ماحول بنا دیجیے. اے اللہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی دین پر چلنا آسان فرما دیجیے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی دین پر چلنا چلنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے عائدہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے, پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت پر امن و امان کو نازل فرما دیجیے, پوری امت پر سے خوف کے بادلوں کو چھاڑ دیجیے, جنگ کے لڑائی کے بادلوں کو چھاڑ دیجیے, ظلم کے تشدد کے معاملات کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ظالم کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے, سارے عالم میں ہدایت کو عام فرما دیجیے, سارے عالم میں ہدایت کو عام فرما دیجیے, حق کا بول بالا فرما دیجیے, حق کی جڑوں کو جما دیجیے, حق کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجیے اور باطل کا اے اللہ باطل کی اڈوں کو برخاست کر دیجیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب فقیر ہیں, ہم سب آپ کے بندے ہیں, آپ کے بندوں کے بیٹے ہیں, آپ کی بندیوں کے بیٹے ہیں, ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے. یا اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یا اللہ ہمارے ذاتی حالات کو صحیح فرما دیجیے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, ہمارے اخبار کو صحیح فرما دیجیے, ہمارے کاروبار کو صحیح فرما دیجیے, ہماری تجارتوں کو صحیح فرما دیجیے, برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے. یا اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے, ہمارے نوجوانوں کی ملازمتوں میں استحکام پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ان کی ملازمتوں میں استقامت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ روزی کے اسباب کو وسیع اور کشادہ فرمائیے اور آسان اور سہل بنا دیجیے. اے اللہ ان کے قاسم کے پیسے کاروبار میں پھنس گئے, اے اللہ نقصان ہو گیا, اپنے فضل سے اس کی تلافی فرما دیجیے, اس کا نعمت بدل عطا فرما دیجیے, پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر چھوٹے بڑے کی پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرما دیجیے, ہر عورت اور مرد کی پریشانی کو دور فرما دیجیے, ہر فیملی کی پریشانی کو دور فرما دیجیے, گھروں میں چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے, اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے, ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے, گھروں کے اختلاف اور انتشار سمپرچار کو دور فرما دیجیے. اے اللہ گھروں میں عزت کی قدروں کو زندہ فرما دیجیے, بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے اوپر شفقت پیدا فرما دیجیے.
کہ اللہ عورتوں کو سموتار دے دیجیے اور مردوں کو اللہ شفقت اور حقوق کی ادائیگی اور معاشرت معروف کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, اے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے, ہم سب کی اے اللہ ایمان کی اللہ سلامتی نصیب فرما دیجیے, ایمانوں کا کمال نصیب فرما دیجیے, ہر مصیبت سے پریشانی سے حفاظت فرمائیے, حاسدوں کی حسد سے بچائیے, یا اللہ شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائیے, فتنوں کی فتنہ پردازی سے محفوظ فرمائیے, اے اللہ شہر سے محفوظ فرمائیے, آفے و جن سے ہماری حفاظت فرمائیے, نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں خیر عطا فرما دیجیے, دونوں جہان کی کامیابی ہمیں نصیب فرما دیجیے, ہمارے روزوں کو قبول کیجیے, ہماری تراویح کو قبول کیجیے, بقیہ روزوں اور تراویح کو ہمارے لیے آسان فرمائیے, ہمارے روزوں میں حقیقت پیدا فرما دیجیے, اخلاص والے اور احتیاط والے روزے اپنے فضل کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجیے, ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے. صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.